الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ اب رمضان سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ تعالی کی رحمتوں کا سایہ ہے رمضان. اگلے جمعہ کو اگر چاند نظر آ گیا تو اگلے جمعہ کو پہلی تراویح ہے اور ہفتے کے دن روزہ ہو جائے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے رمضان سے دو مہینے پہ تو دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رجب کا مہینہ اور رمضان شعبان کا مہینہ کیسی برکتوں والا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مہینوں کے لیے برکتوں کی خاص طور سے دعا فرمائی. اور دوسری بات جو اور زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، رمضان سے پہلے بہت نہ آئے، تاکہ رمضان کی بخششیں رحمتیں جو بارش کی طرح برستی ہیں ہمیں وہ نصیب ہیں. آپ اندازہ کریں یہ دعا کون کر رہا ہے. رحمت للعالمین، صاحب المقام المحمود، جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، سید الاولین والآخرین، تمام انبیاء کے امام، جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، مطلب یہ کہ گناہ تو ہوں گے ہی نہیں، لیکن اگر ہوتے بھی تو سب معاف ہو. وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے رمضان کا مہینہ مل جائے اس وقت تک میں زندہ رہوں. ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی آخرت کے ثوابوں میں سے، لیکن وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ میں مزید اتنا زندہ رہوں کہ رمضان مجھے پھر مل جائے. آپ کو دنیا کی زندگی سے کیا محبت تھی؟ آپ کو تو آخرت ہی کا شوق تھا، جنت ہی کا شوق تھا، کیونکہ آپ کے لیے باتیں ہیں عظیم شان آخرت کی. لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ رمضان سے پہلے یہ دعا فرماتے تھے کہ 2 مہینے اور مل جائے زندگی. آپ اندازہ کیجیے کیا چیز ہے رمضان، کیا چیز ہے، کیسی تمنا کر رہے ہیں رحمت للعالمین، تاردار العالم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان سے پہلے موت نہ آ جائے، رمضان مجھے مل جائے. جب ان کو تمنا تھی تو ہمیں تو کتنی تمنا ہونی چاہیے، اور کتنا شوق و ذوق ہونا چاہیے رمضان کا. رمضان ایسا مہینہ کا اس کا استقبال بہت شوق و ذوق سے کرنا چاہیے. بہت سے عظیم شان مہمان آ رہا ہے، ایسا مہمان آ رہا ہے کہ لٹائے گا اور بے حساب لٹائے گا نعمت اللہ رب العالمین کی اور رحمت. تو اس کے استقبال کی تیاری کر، اور مزید آپ اندازہ کیجیے اس رمضان کی اہمیت کا. یوں تو قرآن کریم نے اسی رمضان کے بارے میں پورا ایک قرآن، پورا ایک رکوع نازل کیا، جس کی پہلی آیت میں نے آج تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں سے رکوع شروع ہوا ہے، اور تقریباً 1.5 صفحے کا یہ رکوع ہے، 1.5 صفحے بھی زیادہ کا، پورا رمضان سے متعلق. کچھ تو چیز ہے رمضان، اللہ کا وہ کلام جس کے اندر بہت مختصر بات کی جاتی ہے، ایک جملے میں سمندر علوم کے بیان کر دیے جاتے ہیں. وہ قرآن اتنی تفصیل سے رمضان کو بیان کر رہا ہے کہ 1.5 صفحے سے بھی زیادہ بڑا رکوع ہے پورا رمضان کے بارے میں نازل کر دیا. اور مزید دیکھیے کہ رمضان سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور خطبہ دیا استقبال رمضان. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جویائے حق ہیں، جنہوں نے برس حق کی تلاش میں گزارے ہیں. پہلے یہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والے ایرانی تھے، پھر تلاش میں نکلے حق کی، کبھی عیسائیوں کے دھندے میں پھنسے، آخر پھر یہودیوں کے قبضے میں رہے کہ شاید یہاں حق مل جائے، پھر کس کس طریقے سے اللہ نے مقدر کر رکھی تھی ان کے لیے جنت، اور مقدر کر رکھی تھی ہدایت، مقدر کر رکھی تھی خوش نصیبی کہ مدینہ طیبہ وہ یہودی لے آیا ان کو، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پوری پچھلی امتوں کے جو کتابیں تھیں عیسائیت کی اور یہودیوں کی سب پڑے ہوئے تھے. جو علامت آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھی تورات اور انجیل اور بائبل وغیرہ میں، وہ سب ان کو معلوم تھی. یہاں آ کر جو دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ تو ساری علامتیں یہاں موجود ہیں. اس بستی کی علامتیں جس میں بستی میں ہجرت کر کے آنا تھا اس آخری رسول کو جس کی خبر دی گئی تھی کتب سمانیہ میں، بستی یہ ایسی ہی ہے مدینہ طیبہ، یہاں کے درخت ایسے ہی ہیں، یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں. اور پھر جب دیکھا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا کہ یہ تو بالکل وہی ویسے ہی ہے جیسے کہ بتایا گیا تھا. لمبا قصہ ہے، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ بیان کریں گے جویا حق کا. پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں ایمان ڈال دیا، مشرف بالاسلام ہو گئے، نوازے گئے. غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی، امتی بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہو کر رہ گئے، مدینہ ہی کے ہو کر رہ گئے. وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ سنو کہ آخری شعبان کے آخری دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ مجھ سے سن لو. سلمان فارسی نے خطبہ یاد کیا، حفظ یاد کیا. رمضان سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ استقبال رمضان کا خطبہ تھا، اور رمضان کے بارے میں بڑی اہم ہدایات ارشاد فرمائی. سلمان فارسی نے اس خطبے کو بلفظ ہی یاد کر لیا، لفظ بلفظ یاد کر لیا، اور لفظ بلفظ یاد کر کے بھائی ان کو دے دو، لفظ بلفظ یاد کر کے اس کو روایت دے دو بھائی، لفظ بلفظ روایت کر کے دوسرے امت کے دوسرے لوگوں کو پہنچایا، تابعین کو پہنچایا. تابعین نے اس کو حفظ یاد کیا، لکھا، تب تابعین تک پہنچایا. پھر محدثین نے ان کو اپنی کتابوں میں لکھا، اور سندوں کے ساتھ ہم تک یہ خطبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم تک پہنچ گیا، ایسی سند کے ساتھ کہ میں آج بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی، اس نے کس سے سنی تھی، 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 یہاں تک کہ اس نے کس تابعی سے سنی تھی، تابعی نے کون سے صحابی، سلمان فارسی سے سنی تھی. یہ سند، یہ محدثین کا احسان ہے اس امت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، ایک ایک ارشاد کو ایسا محفوظ کیا ہے کہ یہی کہنا کافی نہیں کہ حضور نے فرما دیا. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ثابت کرے. دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ رسول نے فرمایا تھا؟ وہ تو کوئی بھی منسوب کر دے رسول کی طرف بات کو، نہیں ہے. جو عالم حدیث بیان کرتا ہے وہ اس بات کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ سند متصل کے ساتھ، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی احسان ہے ہمارے اوپر، اور اس کے بعد میں جتنے راویوں نے روایت کر کے یہ خطبہ ہم تک پہنچایا ہے ان کا بھی ہم تک احسان عظیم ہے. اور حکیم الامت حضرت مولانا شبہ علی صاحب خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خطبات جمعہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے. تو رمضان کا ایک پہلے رمضان کا پہلا خطبہ اسی حدیث پر مشتمل ہے. تو یہ خطبہ کسی اور خطیب کا نہیں ہے، کسی صحابی کا نہیں ہے، تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. اور آج جمعہ کا خطبہ بھی یہی پڑھا جائے گا، آج جمعہ کا خطبہ بھی یہی پڑھا جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بھی ہم یہ خطبہ پڑھیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے بڑھ کر کوئی خطبہ نہیں ہو سکتا، کوئی تقریر نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو آج جتنا ہو سکے گا وہ بیان کروں گا، باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ کو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، ایک دن پہلے رمضان سے. اگلا جمعہ رمضان سے پہلا دن ہوگا، شعبان کا آخری دن ہوگا. فرمایا اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے ایک عظیم الشان مہینے نے، عظیم الشان مہینے نے تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے. کس چیز کا سایہ ڈال دیا ہے؟ رحمتوں کا، بخششوں کا، نعمتوں کا، نوازشوں کا. تو سایہ ڈال دیا ہے تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینے نے، شہر مبارک، وہ مہینہ مبارک ہے، برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو ہزار راتوں ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات وہ ایسی آتی ہے کہ اس میں آدمی اگر عبادت کرے تو کوئی دوسرا آدمی اگر ہزار مہینے تک مسلسل عبادت کرتا رہے اس سے بھی زیادہ فائدہ اس شخص کو ہو جائے گا جس نے اس رات کو عبادت میں گزار دی. وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے الگ سے ایک سورت نازل کی ہے، سورۃ القدر. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الی آخری. تو دوسری صفت یہ بیان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی صفت یہ کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اور دوسری صفت یہ کہ اس کے اندر ایک رات ایسی آنے والی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ہزار مہینے کتنے ہوتے؟ 80 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، 84 سال ہو، حساب کر لیجیے. اور آدمی کی عمریں، ہم لوگوں کی عمریں تھوڑی ہی ہیں. اس امت کی عمریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں کہ اوسط یہ ہے کہ 60 اور 70 سال کے درمیان اوسط ہے. کچھ لوگ 70 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ 60 سے پہلے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اوسط یہ ہے کہ 60 اور 70 سال کے درمیان عمریں ہوتی ہیں اس امت میں لوگوں کی. 70 سال سے زیادہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور 80 سال سے زیادہ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ انسان پوری زندگی اگر روزوں میں گزار دے تو جتنا ثواب اس میں ملتا ایک رات کی عبادت میں، ایسا ہی ثواب بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب مل جائے. اس کا بھی ایک واقعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ذکر کیا کسی کتاب کے حوالے سے، مذہبی کتاب کے حوالے سے، کہ ایک شخص تھا پچھلی کسی امت میں تو اس نے 1000 مہینے عبادت کی تھی. تو صحابی نے یہ ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کی تو عمریں بہت ہوتی تھیں اور آپ کی اس امت کے لوگوں کی تو عمریں بہت کم ہیں، تو ہم تو پیچھے ہی رہ جائیں گے. اس نے 1000 مہینے عبادت کی، ہم تو 1000 مہینے عبادت کر ہی نہیں سکیں گے، بچپن کا زمانہ بھی تو اسی میں سے آ جاتا ہے، تو ہم تو سب پیچھے رہ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے گوارا تھا کہ ان کی امت کسی دوسرے سے، کسی اور امت سے پیچھے رہ جائے؟ اللہ کو یہ کب گوارا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوسروں سے پیچھے رہ جائے؟ انہوں نے یہ آیت سورت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو جواب ہو گیا اس حضرت کا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں نے 83-84 سال عبادت کی اور 1000 سال عبادت کی، اور میری امتوں کے لوگ اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ جواب ہو گیا کہ ایک رات جاگ لے یہ امت تو پچھلی امتوں کی برابری کر لے، اور ہر سال جاگ لے، ہر سال لیلۃ القدر میں جاگ لے، تو نور علی نور ہے ہی، کتنا آسان کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت کیا کہ رحمت للعالمین، آپ تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس امت کے لیے تو خاص طور سے رحمت ہیں۔ پچھلی امتوں کو کتنی محنتیں اور عبادت کرنے کے بعد جو ثواب ملتا تھا، وہ تھوڑی عبادت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم کو ثواب مل جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، جتنا درود چاہو پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے محسن اعظم ہیں، اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑے محسن تاجدار دو عالم سرور کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی فلاح اور کامیابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، صحت بھی اسی میں ہے، جسمانی صحت بھی اسی میں ہے، دنیا کی خوشیاں بھی اسی میں ہیں، مال و دولت کی برکت بھی اسی میں ہے، راحت و آرام بھی دنیا کا اسی میں ہے، آخرت کا تو ہے، یہ ساری نعمتیں دنیا کی بھی ساری نعمتیں اسی طریقے میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے۔ تو دوسری صفت رمضان کے مہینے کی یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جس میں ایک رات کی عبادت سے 1000 مہینوں کے عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس رمضان کے روزوں کو فریضہ قرار دیا ہے، فرض کیا ہے امت پر پورے مہینے میں، اور راتوں کی نماز کو تطوع یعنی سنت قرار دیا ہے، قیام لیل خاص جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی، یعنی تراویح کو سنت قرار دیا، تو رمضان کو کے روزوں کو فرض کیا اور تراویح کی نماز کو سنت قرار دی۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کا آگے ثواب آ رہا ہے، اس رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک فریضے کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کی برابر ہے، 30 روزوں کا ثواب کا حساب نکال لیجیے کتنا ہے۔ البتہ بعض لوگوں کو سفر یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، تو اگر شرعی عذر سے وہ چھوٹے ہیں تو اس کی تلافی رمضان کے فوراً بعد جتنی جلدی ممکن ہو کر لینی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے ابھی تک تلافی نہیں کی تو میری درخواست ہے کہ ابھی ایک ہفتہ یہ باقی ہے تو ان پچھلے روزوں کا حساب بیبا کرنے کی کوشش کریں. 6-7 روزے تو رکھے جا سکتے, باقی برباد میں رکھیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات آپ کی شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتی ہیں. ہر مہینے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تقریباً یہ تھا کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو, یعنی ایام البیض کو روزے رکھا کرتے تھے نفلی, اور شعبان میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھتے تھے. ازواج مطہرات کا بھی طریقہ یہی تھا. خواتین کے روزے شرعی عذر کی وجہ سے رہتے ہیں, رہ جاتے ہیں. تو جو فکر مند خواتین ہیں, آخرت کی فکر رکھنے والی, وہ تو شوال رمضان کے فوراً بعد روزوں کی قضا کر لیتی ہیں, لیکن اگر نہیں کی ہوئی ہے, کچھ باقی ہیں, تو ان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ شعبان رمضان سے پہلے پہلے کر لیں. اگرچہ اگر کسی نے نہیں کیا رمضان سے پہلے پہلے, اگلے رمضان سے پہلے, تو بعد میں بھی کرنا فرض ہے. جب ایک مرتبہ روزہ فرض ہو جائے تو جب تک اس روزہ کو رکھا نہیں جائے گا معاف نہیں ہوگا, قضا کرنی پڑے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے پچھلے رمضان کے روزوں کا حساب بے باک کر دیا جائے. کچھ نہیں پتا, زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں, کچھ بھروسہ نہیں ہے زندگی کا. آج آدمی زندہ ہے, کل کو نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہوں گے. آج کسی کو معلوم ہے میں یہاں ہوں؟ شام کو معلوم ہے کہ میں شام کو کہاں ہوں گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو خبر نہیں. ایک گھنٹے بعد بھی اس دنیا میں ہوں گا بھی یا نہیں, بلکہ ایک منٹ بعد بھی اس دنیا میں میرا وجود ہوگا یا نہیں, کچھ نہیں پتا. اگر روزے رہ گئے, نمازیں رہ گئیں, زکوٰۃ رہ گئی, حج رہ گیا, تو خوفناک بات ہوگی. وہاں سوال ہونے والا ہے اس پوری زندگی کے بارے میں, کتنے رمضان تم پر آئے تھے, کتنے روزے تم نے رکھے, کتنے باقی ہیں, کتنے دن تم کو ملے تھے بالغ ہونے کے بعد, کتنی نمازیں پڑھی, کتنی باقی ہیں, کتنا مال ہم نے تمہیں دیا تھا, کتنی زکوٰۃ تم نے دی, کتنی باقی ہے, حج کی طاقت تم کو دی تھی, قدرت دی تھی, فرض کیا تھا تم پر, حج تم نے کیا یا نہیں کیا, ان سب چیزوں کا سوال ہونا ہے. اس سوال کے لیے تیاری کرنی ہے. تو آج کا کام کل پر نہ ٹالیں. کچھ نہیں پتا کل آئے گی بھی یا نہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا کل ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں. جتنی جلدی ہو اپنے ذمے کا فریضہ ادا کر دیا جائے. آگے فرمایا, اچھا دوسری چیز جس طرح رمضان کی ایک خاص بات تو روزہ, ایک خاص عبادت روزہ, وہ فرض ہے, اور ایک خاص عبادت تراویح, یہ سنت مؤکدہ ہے. مردوں پر بھی سنت مؤکدہ ہے, عورتوں پر بھی سنت مؤکدہ ہے. البتہ عورتوں کو جماعت میں آ کر تراویح پڑھنا ان پر لازم نہیں ہے, ان کے لیے تاکید نہیں ہے, اس کا حکم نہیں ہے. وہ گھروں میں تراویح پڑھیں بغیر جماعت کے, اکیلی پڑھیں, انفرادی طور پر پڑھیں. اگر اللہ نے ان کو حافظ بنایا ہے تو تراویح میں قرآن کریم ختم کریں اپنا, اور اگر وہ حافظہ نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی صورتوں سے المدرہ قید سے لے کر آخر تک کی 10 صورتیں ہوتی ہیں, 10 رکعتوں میں وہ 10 صورتیں, پھر دوسری 10 رکعتوں میں 10 صورتیں پڑھیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کچھ کام کا پارا پورا حفظ کرایا ہے تو جتنی صورتیں پڑھ سکیں 20 رکعت میں اتنی صورتیں پڑھ لیں. بہرحال ان پر مسجد میں آنا بھی ان کو نہیں ہے, جماعت میں بھی شرکت ان پر لازم نہیں ہے, اور ان پر کو تاکید نہیں ہے. مردوں کے لیے تراویح میں 3 چیزوں کی تاکید. ایک یہ کہ 20 رکعتیں روزانہ, جیسے کہ عورتیں اور مرد پڑھتے ہیں, یہاں تک تو دونوں میں اشتراک ہے, مشترک ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں. انفرادی طور پر اگر تراویح کسی نے پڑھ لی تو تراویح ہو تو جائے گی، لیکن تراویح تین سنتوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے ایک سنت تو ہو جائے گی کہ آپ نے 20 رکعتیں پڑھ لی، لیکن دوسری سنت بھی اسی کا حصہ ہے، وہ یہ کہ جماعت سے ہو، یہ رہ جائے گی. اور تیسری سنت اور ہے، اسی تیسرا حصہ اور ہے اس سنت کا تراویح کی، اور وہ یہ کہ رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ تراویح کے اندر قرآن کریم اول سے آخر تک پڑھ کر یا سن کر ختم کیا جائے. مسجدوں میں تراویح الحمدللہ ہوتی ہے، حفاظ قرآن تراویح اللہ تعالیٰ کا کلام پورا پڑھ کر سناتے ہیں اول سے آخر تک، تو انہوں نے پڑھ کر ختم کیا، امام نے، آپ سن کر ختم کریں تو سنت موقع پر عمل ہو. اس سلسلے میں ایک بات ابھی سے خیال رکھ لیجیے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوں گی، وہ کیونکہ ابھی سے کرنے کی بات ہے. ایک بات تو یہ کہ رمضان میں بہت سے لوگوں کو کوئی مشقت کے کام کرنے اگر ہیں، کوئی سفر درپیش ہے، کوئی محنت مشقت کا کوئی کام کرنا ہے، تو اللہ والوں کا اور دین کی فکر رکھنے والے مسلمانوں کا معمول ہمیشہ یہ چلا آ رہا ہے کہ کوئی مشقت والا کام اگر ہوتا ہے تو رمضان سے پہلے نمٹا لے، تاکہ رمضان کے روزے آسان ہو جائیں، رمضان کی عبادتیں آسان ہو جائیں، دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، وہ کم ہو جائیں، بقدر ضرورت باقی رہ جائیں، اور غیر ضروری اور جو پہلے نمٹائے جا سکتے نمٹا لیں. بلکہ یہ بھی ہے کہ جو افسران ہیں یا مالکان ہیں کسی دکان کے، کارخانے کے، ان کے ماتحت ملازم کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، یا افسران ہیں ان کے ماتحت جو سرکاری ملازمین کام کرتے ہیں، حکمران، ان پر بھی اس بات کا اہتمام کرنا وہ بھی لازم ہے ان پر کہ وہ ان کی ڈیوٹیوں میں کمی کریں تاکہ ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے. اس کی فضیلت بھی بہت عظیم الشان ہے، بڑا عظیم الشان ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماتحتوں کی ڈیوٹی کم کر دیں رمضان کے دنوں میں، تاکہ وہ روزہ اور عبادتیں آسانی سے کر سکیں. تو ایک بات تو یہ کہ رمضان سے پہلے پہلے جتنے ایسے مشکل کام ہیں وہ پہلے سے نمٹائے جائیں، تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگایا جا سکے. اور دوسری بات یہ کہ تراویح میں ابھی سے یہ بات طے کر لیں کہ تراویح کہاں پڑھنی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی آج تراویح یہاں پڑھ لی، کل کو کسی دوسری مسجد میں پڑھ لی، پرسوں کو کسی اور مسجد میں پڑھ لی. جائز تو یہ بھی ہے، اس طریقے سے 20 رکعتیں تو اس کی بھی ہو جائیں گی اور جماعت سے ہو جائیں گی، لیکن ختم قرآن کی سنت، پورے قرآن کی سنت اس کی غالباً رہ جائے گی، نہیں ادا ہوگی. کیونکہ کسی مسجد میں پارا پڑھا جا رہا ہوگا سوا پارا، کسی مسجد میں ایک پارا پڑھ رہے ہوں گے قاری صاحب، کسی مسجد میں ڈیڑھ پارا پڑھ رہے ہوں گے، کسی میں پونے دو پارے پڑھ رہے ہوں گے، تو کچھ حصہ تو یہ ڈبل دو مرتبہ سن لے گا اور کچھ حصہ بالکل نہیں سن سکے گا. اس واسطے پہلے ہی سے ایسی مسجد کا انتخاب کر لیا جائے جس میں پابندی کے ساتھ پورے رمضان میں تراویح اس کے پیچھے ادا کی جا سکے، جو قریب جو جہاں آسان ہو ایسی مسجد کا انتخاب کریں. اور بعض لوگ ایسی مسجد کا انتخاب کیا کرتے ہیں جس میں حافظ صاحب بہت تیز پڑھتے ہوں. دہلی میں ایک حافظ صاحب تھے، وہ حافظ ریل کے نام سے مشہور تھے، حافظ ریل، کہ ان کی رفتار ایسی تھی کہ ریل کی رفتار سے قرآن پڑھاتے تھے. تو بھائی ریل کی رفتار سے اگر پڑھائیں لیکن تجوید اور قواعد کے ساتھ پڑھائیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن تجوید اور قواعد کے بغیر پڑھائیں اور حروف کٹیں اور پوری طرح سمجھ میں نہ آئے تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے. انتخاب ایسی جگہ کا کیا جائے جہاں قرآن کریم صحیح طریقے سے آپ پورا سن سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک زندہ بھی رکھے اور اس کی عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کی نعمتوں، برکتوں اور بخششوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.